پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. ہمارے پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد اور انجینئر کرٹس بائنم. ہمارا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے ریڈیو پر پاکستان میں میڈیم 972 پر براہ راست, اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہوتا ہے 0800-777-89. پروگرام شروع کرتے ہیں. پاکستان اس وقت ایک شدید اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے جس پر سمندر پار آباد سبھی پاکستانیوں کی طرح پاکستانی امریکی بھی فکر مند ہیں, خاص طور پر وہ جن کی مالی معاونت پاکستان میں موجود ان کے عزیز و اقارب کے لیے ایک بڑا سہارا ہے, اور جنہیں اس بحران کے نتیجے میں آنے والی مہنگائی کے مقابلے میں ان کا مالی طور پر ساتھ دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستانی بھی کچھ کم پریشان نہیں ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے تھے یا جو پاکستان میں سرمایہ کرنے کے مرحلے میں تھے یا اس بارے میں سوچ رہے تھے, اور وہ سب پاکستانی امریکی بھی جو اپنے آبائی وطن کو کسی بھی مشکل میں دیکھ کر ہمیشہ فکر مند ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں. یہ اقتصادی بحران جو اپنے ساتھ ایک سیاسی بحران کو بھی لیے ہوئے ہے کیسے حل ہوگا؟ نئی پاکستانی حکومت اس بحران کے حل کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے, کیا ان کی سمت درست ہے؟ اس بحران کو دور کرنے میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے, اور اس دوران پاکستانی قوم کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سمندر پار آباد پاکستانی اس بحران کے حل کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا تجاویز اور مشورے دے سکتے ہیں؟ یہ ہیں کچھ وہ موضوعات جن پر آج کے ہر دم رواں ہیں زندگی میں گفتگو کریں گے پاکستانی امریکی ماہرین کے کچھ نمائندے, جن میں شامل ہیں یو ایس پاکستان بزنس کونسل کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ عدیل شاہ, جن کی کونسل اب پاکستان چیمبرز آف کامرس واشنگٹن ڈی سی کا حصہ ہے, اور جو امریکہ اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والی ایک کمپنی کے سی ای او ہیں. یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس ڈاکٹر ظفر بخاری ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. البرائٹ سٹون برج گروپ نیو یارک کے ڈائریکٹر عزیر یونس, جن کی کمپنی جن کا گروپ واشنگٹن ڈی سی میں بھی موجود ہے. کیٹو انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی کی سینئر ریسرچ فیلو ڈاکٹر سحر خان بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون پر. اپنے سبھی مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گفتگو میں شامل کریں گے یو ایس پاکستان بزنس کونسل کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ عدیل شاہ کو, جن کی کونسل اب پاکستان چیمبرز آف کامرس واشنگٹن ڈی سی کا حصہ ہے, جو امریکہ اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والی ایک کمپنی کے سی ای او ہیں. السلام علیکم عدیل شاہ صاحب.
وعلیکم السلام.
پاکستان اپنی تاریخ کے سب سے بڑے بیل آؤٹ پیکج کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانے کو تیار ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ قرض $8 ارب تک کا ہو سکتا ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ پاکستان کے لیے ایسا پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان اس کے پاس ایک درجن سے زیادہ مرتبہ بیل آؤٹ پیکج لے چکا ہے. تو کیا وجہ ہے, ہمارے سننے والوں کو بتائیے, کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے پاکستان کو؟
اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ پاکستان جو ہے چونکہ ڈیفیسٹ میں رہتا ہے, اس کا جی ڈی پی جو ہے وہ لو ہے, اتنا پیسہ پمپ آؤٹ نہیں کر سکتا ہے, تو وہ پھر باہر جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس یا لوکل بینک سے پیسہ لے کے اپنے اخراجات کو چلاتے ہیں. یہ اس وقت جو ابھی آپ نے ایک انٹرو میں بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک شدید بحران کا شکار ہے, اور انفیکٹ پاکستانی جو باہر پاکستانی امریکنس یا دوسری جگہوں پہ جو حضرات رہتے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں انتہائی فکر مند ہیں, اور اس وقت پاکستان ایک کراس روڈ پہ کھڑا ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے, اور وہ کراس روڈ جو ہے وہ اس میں اس گورنمنٹ کو یہ متعین کرنا پڑے گا کہ پاکستان پچھلی 10 سال کی جو حکومتیں ہیں رہی ہیں کم سے کم اسی راستے پہ چلے گا جو بوروئنگ کرتا رہے گا اور آئی ایم ایف کے پاس جاتا رہے گا اور جی ڈی پی پہ فوکس نہیں کرے گا اور لوکل اکانومی کو ڈیولپ نہیں کرے گا, صرف قرض لیتا رہے گا یا ریمیٹنس پہ فوکس کرتا پہ انحصار کرتا رہے گا, یا نیا سسٹم ریوائز کریں اور جس کے لیے ٹرانزیشن میں جانے کے لیے ایک بہت پینفل طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس میں تمام پاکستانی عوام کو اور محکمات کو سفر کرنا ہوگا کچھ وقت کے لیے. تو یہ کراس روڈ پہ ان کو ڈیسیشن لینا پڑے گا کہ وچ ڈائریکشن دے لائک ٹو ٹیک ناؤ فرام دس پوائنٹ آن ورلڈ.
لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان گیا ہے اور اس مرتبہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے پاکستانی حکومت نے سعودی عرب، چین اور کچھ اور دوست ملکوں سے بھی مالی معاونت حاصل کرنے کی کوشش کی اور ناکامی کے بعد اسے یہ فیصلہ کرنا پڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دوست ملکوں کی جانب سے اقتصادی مشکل کی اس گھڑی میں مدد نہ کرنے کی وجہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے یا سیاسی ہے یا کچھ اور تھی یا ہے؟
ابھی چونکہ ہم لوگ اقتصادی بات کر رہے ہیں تو فوکس کرتے ہیں ہم اقتصادیات کے اوپر.
جی جی.
تو اس کے آبویسلی یہ انٹینگل ہوتا ہے پولیٹیکل سچویشن سے اور ریجنل کرائسس، وہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں، لیکن لیٹس سٹے فوکسڈ آن اقتصادیات. تو جب آپ دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو 400-500 ملین یا میکسیمم بلین ڈالر کا آپ کو کوئی پیکج مل سکتا ہے وقتی طور کے اوپر. لیکن اس وقت جو ہے صورتحال اتنی زیادہ گمبھیر ہے کہ آپ کو کافی بڑی رقم چاہیے جسٹ ٹو گیٹ یور سیلف آؤٹ آف اٹ. کیونکہ اگر آپ کے ریزرو اتنے ڈاؤن ہو گئے ہیں تو آپ کی ایل سی بند ہو سکتی ہے، آپ کا بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو سکتا ہے. تو اماؤنٹ کافی بڑا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنے بڑے اماؤنٹ کے لیے جو ہے آپ دوست ممالک کے پاس جا سکتے ہیں. اور یقیناً جب وہ دوست ممالک یا کوئی بھی کسی کے پاس آپ جائیں گے تو ان کی بہت سخت شرائط ہوں گی جو پاکستان کے لیے اسٹریٹیجک ہوں گی یا نہیں ہوں گی. وہ فیصلہ آبویسلی گورنمنٹ کرے گی یا کرتی ہے، اس کو معلومات ہے. وی ایز اے ہم لوگ ایک ریموٹ ایریا میں کھڑے ہوئے ہیں، ڈسٹینس پہ، وی کین ناٹ کامنٹ آن دیٹ. تو اقتصادیات کی جو صورتحال ہے نا آپ کے، دیکھیں پاکستان میں آپ کا صرف 3 ٹریلین ڈیفیسٹ رن کرتے ہیں جسٹ ٹو رن آپ کی اسٹیٹ انٹرپرائز کے جو ڈیفیسٹ ہے اس کو. پھر آپ کی جی ڈی پی کا جو ہے وہ ریشو بہت ہی کم ہے، جیسے 5.7 ہے، مگر آپ کا جو آپ کی جو انفلیشن ہے وہ ہے، پھر اس کے بعد آپ کی پاپولیشن کی گروتھ ہے. آپ اس کو کمبائن کریں تو بیسیکلی آپ کی جو جی ڈی پی آؤٹ پٹ ہے وہ ٹیکنیکلی نیگیٹو کے اندر چلی جاتی ہے. تو جب آپ نیگیٹو کے اندر ہوتے ہیں اور پلس آپ کا ٹیکس کلیکشن اتنا لو ہے تو آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اخراجات کو میٹ نہیں کر سکتی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ دا موسٹ جو سب ٹربلنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ قرضے دیتی ہے اور ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ بہت بڑا خرد بد ہوتا رہا ہے پاکستان میں. اس نے کوئی اکانومی کو جنریٹ نہیں کیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نے. تو آپ کے کئی جو نیگیٹو پیسز ہیں وہ ایک ساتھ ایکومولیٹ ہوتے ہوتے اس صورت میں حال میں ہم آ گئے کہ ہمیں ایک بہت بڑا بیل آؤٹ پیکج چاہیے. وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ پیکج آپ کو ملتا ہے اور کس شرائط پہ ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا وہ 1.5-2 سال کے اندر ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو
تو اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس وقت گفتگو میں شامل کریں گے نیو یارک میں ایک اقتصادی اور سیاسی مشاورت کی کمپنی سٹون برج نیو یارک کے عزیر یونس کو، ماہر اقتصادیات ہیں. السلام علیکم عزیر یونس صاحب.
وعلیکم السلام.
جی عدیل شاہ صاحب نے کچھ روشنی ڈالی کہ ہمیں پاکستان کو کیوں جانا پڑا آئی ایم ایف کی طرف اور اس کی کیا وجوہات تھیں. آپ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ اقتصادی بحران ہے سابقہ حکومت یا حکومتوں کی غلط پالیسی کا نتیجہ ہے، یا اس میں کچھ عمل دخل نئی حکومت کی طرز حکمرانی کا بھی ہے، یا اس میں کچھ اور بین الاقوامی اقتصادی عوامل بھی کار فرما ہے؟
نہیں دیکھیے، ایٹ دا کور جو یہ کرائسس آیا ہے، بحران جو آیا ہے، اس کا اندازہ تو لوگوں کو 18-24 مہینے پہلے ہی ہو گیا تھا کہ یہ آنے والا ہے. یہ بار آئی ایم ایف بھی کر رہا تھا، یہ بینک، دوسرے بین الاقوامی بینکس بھی یہی بات کر رہے تھے، اور پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ اس بارے میں لکھ رہے تھے کہ یہ بحران آنے والا ہے، اس سے کچھ کرنا چاہیے. اب یہ بحران آیا کیوں؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. اس سے پہلے کہا گیا کہ قرضے لیتا رہا پاکستان کی حکومت، ان قرضوں سے ہائی ویز بنے، پاور پلانٹس بنے، اور جب ان قرضوں کو دینے کی باری آئی تو اب پاکستان کے خزانے میں وہ پیسے نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو بڑا مسئلہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو ہماری امپورٹس ہیں انرجی کی وہ ہمیشہ سے بڑھتی رہی ہیں. تو جب تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ کوئلہ بھی امپورٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ری گیسیفائڈ ایل این جی جو گیس قطر سے آتی ہے وہ بھی امپورٹ کرتا ہے، جس کی قیمت لنکڈ ہے آئل پرائسز سے. تو وہ جب قیمت بڑھنے لگی تو آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ بڑھنے اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اور جب پیسے کم پڑنے لگے تو اب آئی ایم ایف کے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی. اور اس کا جو ریلیشن شپ ہے کہ کیوں ہر 3-4 سال بعد پاکستان جو ہے آئی ایم ایف یا کسی دوست ملک سے قرضہ لینے کے لیے چلے جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت کمپیٹیٹو نہیں ہے, آپ کی معیشت بین الاقوامی منڈی میں کوئی ایسی چیز بیچ نہیں سکتی بسائڈ تولیے اور بیڈ شیٹس کے علاوہ کہ جس سے پیسے ڈالر انفلو ہو ملک کے اندر. تو جب تک یہ بات ٹھیک نہیں کی جائے گی, جب تک آپ کی صنعت اور آپ کی معیشت کے اندر بزنسز جو ایکسپورٹ کر سکیں, بزنسز جو امپورٹ کی ریکوائرمنٹ کو کم کر سکیں, وہ جب تک پھلیں گے اور پھولیں گے نہیں, تب تک ہم چار سال بعد پھر میں آپ کے ساتھ فون پہ بات کر رہا ہوں گا کہ ایک اور کرائسس آ گیا, ایک اور بحران آ گیا.
لیکن نئی پاکستان کی قیادت کا تو دعویٰ ہے کہ یہ جو اس دفعہ اب وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو, اور یہ جو بحران ہے زیادہ مدت تک یا زیادہ عرصے تک نہیں رہے گا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نئی حکومت اپنے اس وعدے یا دعوے کو پورا کر سکے گی, جبکہ ان کے نقاد اور خود ان کے حامی بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اس انتخابی دعوے کو بھی پورا نہیں کر سکے کہ وہ اقتدار میں آئے تو کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے؟
نہیں دیکھیے, وہ تو ابھی ان کو دو مہینے ہوئے اور کوئی ایسا اکنامک پلان میں نے تو نہیں دیکھا جس سے میں کہہ سکوں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری آئی ایم ایف پلان ہوگا وہ بات صحیح ہے. اسی طرح دار صاحب جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے, تو اب بڑی جلدی سے کشکول جو ہے وہ فیویکول کی گلو کے ساتھ جڑ لیا گیا ہے ایک بار پھر. تو اس وقت حکومت نے کوئی ایسا اکنامک فریم ورک نہیں رکھا ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ دو سے تین سال کے اندر پاکستان کی معیشت کوئی اچھے مقام پہ کھڑی رہے گی. اس وقت جو مسائل ہیں اور جو ان کی سولوشنز وہ پروپوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایٹ اے ہائی لیول جو سولوشن ہے وہ وہی ہے جو پچھلے تین آئی ایم ایف پروگرامز میں دی گئی تھی.
ٹھیک ہے, ان سولوشنز پر ہم بات کریں گے, لیکن کیوں نہ پہلے ہم شامل کر لیں اپنے پروگرام کی تیسری مہمان کو جو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پر موجود ہیں یہاں میری لینڈ سے, ڈاکٹر سحر خان, کیٹو انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی کی سینئر ریسرچ فیلو ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر سحر خان صاحبہ. بے شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. آپ سے ہمارا سوال یہ کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اس اقتصادی بحران کی ایک بڑی وجہ اس کا سیاسی بحران ہے, اور پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس اقتصادی بحران کے راستے میں کیا کوئی بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے؟
بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. اور بالکل میں سمجھتی ہوں کہ جو اکنامک حالات ہیں وہ بالکل سیاسی حالات کے ساتھ ٹائڈ ہیں, اور اس کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے تو اپنے مسئلے ہیں, اسٹرکچرل مسائل, اور جیسے ابھی ڈاکٹر بخاری اور زیر صاحب نے ذکر کیا ہے, ریزرو کا مسئلہ ہے, آئی ایم ایف کا سب مسئلہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ بہت عرصے سے بہت انسٹیبل ہیں. تو اس پہ بھی آف کورس اکانومی کے اوپر فرق پڑتا ہے, اور اس بات پہ بھی فرق آئی تھنک پڑتا ہے کہ جب آپ کی سویلین ایڈمنسٹریشن جب اتنی کرپٹ ہو تو پھر آف کورس وہ فرق پڑے گا کہ آپ کے انٹرنیشنل ریپوٹیشن پہ فرق پڑے گا, آپ کی خارجہ پالیسی پہ فرق پڑے گا, اور اکنامک پالیسی پہ بھی فرق پڑے گا.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے اقتصادی بحران کو جنم دینے کا یا اس میں شدت لانے کا, کہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی کوئی اتنے ایسے سازگار نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کو بہتر انداز میں چلانے کے مواقع فراہم کر سکیں. تو ایک بار پھر ہم شامل کرتے ہیں گفتگو میں عزیر صاحب آپ کو, کیونکہ آپ نے کچھ دیر کے بعد ہمارے سے رخصت ہونا ہے, تو اس لیے آپ کو پہلے ہم پروگرام میں شامل کریں گے. کچھ بتائیے کہ کیا آپ کے نزدیک اس وقت کیا سولوشنز ہیں, پاکستانی امریکی جو ہیں پاکستان کی اس اقتصادی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس اقتصادی بحران سے کم از کم جلد از جلد نکل سکے؟
دیکھیے میرے نزدیک دو سولوشنز ہیں جو ان پہ جلد سے جلد تر ان کو کام کرنا پڑے گا. سب پہلے ایک جس کے بارے میں شروع میں بات بھی ہوئی کہ آپ کی جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, ان میں پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے, وہ ان کا خسارہ مجموعی طور پہ آپ کے بجٹ کا ایک تہائی لے جاتا ہے. تو اگر یہ خسارہ بڑھتا رہا تو آپ چاہے جتنی بھی اچھی معیشت کرنے کی کوشش کریں معیشت اچھی نہیں ہوگی. تو ان اداروں کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے, ان کے نقصان میں کمی لانی ہے, اور ان کو ایک ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کرنا ہے جہاں وہ نقصان نہیں نفع کر کے دیں حکومت پاکستان کو یا پاکستان کے ٹیکس پیئر کو. اب اس کے اندر سیاست کی بات بھی آ جاتی ہے, کیونکہ جب پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی بات چلی تھی پچھلے تین چار سال پہلے مسلم لیگ نواز کی حکومت نے, تو اس کے سب سے بڑی مخالفت اسد عمر صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے کر کے کی تھی. اب وہ فائنانس منسٹر ہیں تو اب ان کو اس پرائیویٹائزیشن کو آگے بڑھانا ہوگا, اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح کنوینس کر پاتے ہیں اپنی پارٹی کو جس نے مخالفت کی تھی تین چار سال پہلے کہ ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہے. نمبر دو, پاکستان کے اندر جو انرجی کا بحران ہے, اب آپ کا انرجی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے, جو گردشی قرضے جنہیں کہا جاتا ہے, وہ ایک ٹریلین روپیز سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور یہ 400 بلین روپیز تھے جب 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی. تو اب ان گردشی قرضوں کو نہ صرف کلیئر کرنا ہے, ایک ایسا نظام لانا ہے کہ یہ واپس نہ آئیں. پچھلی حکومت نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم انہیں ٹھیک کریں گے, لیکن وہ نہیں کر پائے. اور ان گردشی قرضوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو انرجی صورتحال ہے کہ ہمارا جو انرجی کاسٹ ہے وہ ہمارے ریجن میں سب سے زیادہ ہے, اور اس کاسٹ کو کس طرح کم لانا ہے. آپ نے امپورٹڈ انرجی کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے لوکل رینیوبل انرجی کو فروغ دینا ہے تاکہ انرجی سستی اور آپ کی معیشت اور آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ آگے بڑھ سکے. تو میرے نزدیک اگر یہ ان دو چیزوں پہ فوکس کریں اگلے 12 سے 18 مہینے میں تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آگے جا سکتی ہے اور مضبوط ہو سکتی ہے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو میرے نزدیک چاہے اکانومی 4% پہ گرو کرے یا 5% پہ گرو کرے وہ زیادہ دیر چل نہیں پائے گی آگے, اور 3-4 سال بعد پھر قرضے لینے پڑیں گے اور پھر آئی ایم ایف کے دروازے کو دستک دینا ہوگی.
اچھا, اور یہ جو بات ہے کہ جو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے پیکج کے ساتھ جو مالی پابندیاں ہوں گی, کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ اس مرتبہ آئی ایم ایف کی شرائط کیا ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے؟
وہ شرائط ہر دفعہ ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. ان میں یہی وہ کہے گا کہ آپ کے جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کا آپ نقصان کم کریں, آپ بجلی اور گیس کی پرائسز بڑھائیں تاکہ جو نقصان گیس اور بجلی کے سیکٹرز میں کمپنیز کو ہو رہا ہے, اسٹیٹ اون کمپنیز کو ہو رہا ہے, وہ نقصان کم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں اور ٹیکس کو بڑھائیں. اور ٹیکس کو افسوس کی بات یہ ہے ان سب چیزوں کا جو مین امپیکٹ ہے وہ امیر طبقے کو نہیں غریب طبقے کو پڑتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ٹیکس کا نظام ہے وہ ریگریسو ہے, وہ سیلز ٹیکس کے اوپر بیسڈ ہے. تو امیر سے تو ٹیکس کوئی لیتا نہیں ہے یا کم لیا جاتا ہے, اور یہ جو ٹیکسز بڑھائے جائیں گے اس کے ساتھ جو خرچے کم کیے جائیں گے اس کا اثر, اور گیس اور الیکٹریسٹی پرائسز کا سب سے بڑا اثر غریب آدمی کو پڑے گا, جس کی روٹی بھی مہنگی ہوگی, جس کے کپڑے بھی مہنگے ہوں گے, اور جس کو گھر میں بجلی بھی شاید نہ ملے.
تو پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گے پاکستانی عوام جو ہے وہ اس مہنگائی سے نکلنے کے لیے کیا کرے گی, کیونکہ اس کی نہ تنخواہیں بڑھیں گی اور ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, تو اسی تنخواہ میں اور موجودہ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا, تو وہ اس کی مشکلات کو برداشت کرنے کی بھی کوئی حد ہوگی؟
مشکلات کو تو برداشت کرنا پڑے گا, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد وہ کس طرح کے ریفارمز لے کے آتے ہیں اصل ٹیسٹ ہوگا, کہ اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ 12-18 مہینہ مشکل مرحلے سے نکلیں اور اس کے بعد ایسا آئندہ نہیں ہوگا, اور ایسا کوئی پلان اگر بنا کے امپلیمنٹ کیا گیا جن میں ان خساروں کو روکا گیا, تو میں کہہ سکوں گا کہ یہ اچھی یہ جو درد ہوا تھوڑے وقت کے لیے غریب طبقے کو یہ صحیح تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر 3-4 سال بعد جو ہے غریب طبقے کے اوپر ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے, اور پاکستان میں امیر طبقہ جو ہے وہ اپنی لینڈ روورز اور ان اپنے بڑے بڑے بنگلوں اور محلوں میں رہتا ہے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
اچھا, اور یہ جو آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں, یہ عدیل شاہ صاحب سے بھی کروں گی اور اپنے دوسرے ماہرین سے بھی کروں گی, لیکن کیونکہ آپ کو جانا ہے اس لیے آپ سے یہ سوال پہلے ہی کر رہی ہوں, کہ جو موجودہ حکومت نے کا یہ اندازہ تھا کہ بیرون ملک آباد جو پاکستانی ہیں ان کو بہت مدد کریں گے, اور ان کو جو توقعات تھیں پاکستانی امریکیوں سے, اور ڈیم کے سلسلے میں بھی انہوں نے بہت کہا تھا کہ فنڈز آ جائیں گے, تو پاکستانی امریکیوں کا اور سمندر پار پاکستانیوں کا کیا وہ نئی حکومت کی توقعات پر پوری اتر رہے ہیں؟
نہیں, وہ کی میرے خیال میں توقع جو ہے وہ ریالٹی میں بیس نہیں تھی, اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ چندے اور خیرات کے اوپر نہیں چلتا, ملک انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر چلتا ہے. تو اگر آپ نے بیرون ملک پاکستانی یا امریکی پاکستانیوں سے کہنا ہے کہ آپ چندہ دیں اور ملک کو تبدیل کرنے میں اپنا حال بتائیں چندے کے ذریعے, تو یہ غیر مناسب بات ہے. اگر غیر ملکی پاکستانیوں سے آپ نے مدد لینی ہے تو آپ ان سے انویسٹمنٹ میں مدد لیں, آپ ان سے ایکسپرٹیز میں مدد لیں, یہاں کافی لوگ کوالیفائڈ ہیں جو آپ کو پالیسی بنا کے دے سکتے ہیں. لیکن یہ چندہ اکنامکس جو چلائی گئی ہے پچھلے ایک مہینے میں, اس سے دور رہیں, کیونکہ چندے کے اوپر ملک نہیں چل سکتے.
اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے حکومت کچھ اقدامات کر رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اقدامات واقعی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟
میرا تو نہیں ماننا ہے, کیونکہ آپ دنیا میں پیناما پیپرز آیا, کافی کئی ملکوں کے امیر لوگوں کے نام اس کے اندر آئے, کوئی اور ملک بتا دیں جہاں لوٹی ہوئی دولت واپس لائی گئی ہو. یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, اور آپ کو اس کے لیے ماہر لائرز, ماہر فورینسک اکاؤنٹنٹس اور کافی اور ماہرین کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اور اس وقت ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ حکومت نے کوئی ایسی ٹیم بنائی ہو جو سوئٹزرلینڈ میں جا کے یا انگلینڈ میں جا کے کیس لڑ سکے اور ان کے جوڈیشل سسٹم میں ان کو کنوینس کر سکے کہ یہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت ہے. اس بات میں نہ تو بھارت نہ نائجیریا نہ کوئی اور ملک کامیاب ہو سکا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان بھی اس میں کچھ کامیابی حاصل کرے گا.
تو کیا اب یہ آخری سوال آپ سے, اس کے بعد ہم ایک بریک پر جائیں گے, کہ آئی ایم ایف کے نئے پیکیج کے ملنے کے بعد یہ امکان کس حد تک موجود ہے کہ اس کی تکمیل کے بعد عالمی مالیاتی ادارہ اپنے اختتامی نوٹ میں حسب سابق یہ نہیں لکھے گا کہ پاکستان مطلوبہ شرائط اور اہداف کے حصول میں ناکام رہا؟
میں تو کہوں گا کہ اس وقت پلان ہم نے دیکھا نہیں ہے, اور لیکن جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان میں معیشت کے حساب سے, مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر آئی ایم ایف یہی کہے گا کہ پاکستان ناکام رہا.
بہت شکریہ عزیر صاحب, عزیر یونس صاحب. آپ البرائٹ سٹون برج گروپ نیو یارک کے ڈائریکٹر ہیں, اور جس کا ایک شاخ واشنگٹن ڈی سی میں بھی موجود ہے. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. تو ایک بریک کے بعد ہم عدیل شاہ صاحب اور سحر خان سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, وائس آف امریکہ واشنگٹن کا پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی. ہم شکر گزار ہیں اپنے ان سننے والوں کے جو اس وقت فیس بک پر ہمیں لائیو سن رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کو سرا رہے ہیں. کچھ نام میں اس وقت لے لوں. یاسر خان ہیں, اور اقبال پرویز خان ایک صحافی ہیں. انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ پاکستان کا اقتصادی بحران پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے, نئی حکومت کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ کپتان اس بحران سے نکل جائیں گے. تھوڑا وقت تو لگے گا کیونکہ اس بار خزانے پر انہوں نے لکھا ہے کہ جھاڑو پھر گئی ہے, لیکن ان کا کوئی سوال کوئی نہیں ہے. انہوں نے اپنے کمنٹس دیے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ اقبال پرویز صاحب, آپ کا تبصرہ ہم نے پروگرام میں شامل کیا. اور ہم کچھ اور نام لے لیں. نثار کریم شیخ ہیں, لیاقت خان ہیں, رفیق احمد ہیں, سجاد حسین ہیں, انیل ٹاکرا ہیں, ہلال رشید, ایم ڈی حسن, حمید اللہ, عزیز راہی, جواد نادان, حبیب اللہ قادر بخش, رشید ایبی, سید امین الدین, حامد خان, جمعہ, حمزہ احمد, عصمت زانگ, ترکانی, محمد رفیع, پرنس عزیز, میاں ہاشم, غنی, احسان اللہ, حمید اللہ, ساگر دین, محمد بلوچ, نصر اللہ, احسان اللہ, کلیم اللہ, سویٹ جانو, روانہ وزیر, سویٹ جانو, قاضی محمد یوسف, ساجد حسین رند, شاہد اللہ, حیات اللہ خلجی, رحمت خان, میر علی, فیض اللہ, امیر دین بلوچ, جلال دین کھپرو, عبدالقیوم آزاد, ادریس ستی, شاہد خان, عبدالشکور, عمر دین, ممتاز علی چانڈیو, اور بہت سارے دوسرے. بہت شکریہ. اور ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار پھر ہم بات کرتے ہیں پاکستان بزنس کونسل کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ عدیل شاہ. اور پاکستان میں ان کی ایک کمپنی ہے جو سرمایہ کاری کرتی ہے, اور یہاں یو ایس میں بھی کرتی ہے. اور ان کی جو بزنس کونسل ہے اس وقت چیمبرز آف کامرس یو ایس اے کا حصہ ہے. عدیل شاہ صاحب, اب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں, کچھ تو تبصرہ کیا عزیر یونس صاحب نے کہ اس کے کیا امکانات ہیں کہ اس بحران سے پاکستان نکل سکتا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بحران ہے اس سے نکلنے کے لیے پاکستان کی حکومت کو جو اقدامات کرنے چاہیے, ان کا ذکر تو آپ بعد میں کیجیے, بلکہ یہ بتائیے کہ اس وقت جو کچھ وہ کر رہی ہے, کیا ان کے اقدامات سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا وہ صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں؟
دیکھیں, انہوں نے کوئی ایسی وضاحت نہیں کی ہے جس میں کوئی ان کی اکنامک پالیسی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہو, جس سے نظر آ سکتا ہو کہ کس کس چیزوں کو وہ اٹیک کریں گے, کس چیز کو منیمائز کریں گے, کس چیز کو انکریز کریں گے. تو جب تک وہ ڈاکومنٹ یا پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں, اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک چیز جو قدرے اطمینان بخش ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں پبلک کے, اس وہ آپٹکس کے ساتھ پلے نہیں کر رہے ہیں, اور یہ بات واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اکنامک کرائسس بہت ڈیپ ہیں, اور اس کو سنبھالنے کے لیے آئی ایم ایف جانا پڑے گا, پلس اس کو سنبھالنے کے لیے وقت درکار ہے. تو صرف اس حد تک میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں. باقی چونکہ میرے سامنے ان کے پالیسی ایشوز یا ان کے اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں یا پلاننگ نہیں, تو آئی کین ریئلی سے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں.
उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कुछ इकदामात का ऐलान किया है. अच्छा, फिर वो जो मईशत को बेहतर बनाने के लिए, तो गालिबन उससे मईशत, हाँ वो कह रहे हैं कि मईशत पर असर पड़ेगा. अभी उन्होंने हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया है कि 50 लाख नए घर बनाएंगे, उससे रोजगार पैदा होंगे और उससे मुल्की लोगों को बहुत ज्यादा सहारा मिलेगा, गरीब आवाम को, और लूटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए भी उनके कुछ इकदाम जारी हैं. तो आप समझते हैं कि ये इकदाम ऐसे हैं जो इतने ठोस बुनियादों पर चल रहे हैं कि वो कोई कामयाबी लेकर आएंगे हुकूमत को इस बहरान से निकलने में किसी भी हवाले से?
देखिए, हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि उससे मुंसलिक 40 और भी इंडस्ट्रीज होती हैं जो पैरेलल में चल पड़ती हैं जब आप हाउसिंग बड़े पैमाने पे लेके चलते हैं. तो उससे ऑब्वियसली लोकल मनी जनरेट होगी, इकोनॉमी जनरेट होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वो सारी चीजें अच्छी हैं एज लॉन्ग एज दे हैव फंड टू डू दैट. उसके लिए फिर एक नया एक मसला ये होगा कि उसको इतना फंड किस तरह करेंगे ये लोग. तो वो पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात बिल्कुल सही है. दूसरी बात, आप कह रही हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का जो मसला है ये काफी कॉम्प्लेक्स बात है, और पैसा कलेक्ट करने के लिए भी आपको काफी खर्च करना पड़ेगा. एंड आई डोंट नो कि उनके पास कितनी तैयारी है इसके बारे में, क्योंकि एक दफा पैसा जब आपका कंट्री से बाहर निकल जाता है, वो किसी और चीजों में इन्वेस्ट हो जाता है, तो कई टीयर्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन जो है वो चेंज होते रहते हैं. तो उसके अंदर जाना, मुकदमा लड़ना, पैसा कलेक्ट करना, ये एक लॉन्ग टर्म बात है. इमीडिएटली वो ये कर सकते हैं कि जो लोकल जो इस वक्त पैसा बाहर साइफन ऑफ हो रहा है उसको रोकें, और अगर लोगों को सजाएं दें जो अब तक किसी को मिली नहीं है, तो हो सकता है कि लोकल कन्फिसकेट करें तो कुछ पैसे उससे निकल आए. बाकी के लिए काफी कॉम्प्लेक्स और बड़ा लंबा सफर है. आई डोंट व्यू कि ये इमीडिएटली इससे कोई इनको फाका होगा.
आप पाकिस्तान की जो हुकूमत की के जो सुतून हैं, या जो उनकी काबीना है, या जो उनकी उनकी मिनिस्ट्रीज हैं सारी, आप समझते हैं कि उनमें इतनी बहुत से जो हिजब मुखालिफ के लोग हैं और दूसरे लोग भी इतराजात कर रहे हैं कि उनमें इतनी कम्पिटेंसी नहीं है कि और वो नए हैं, उनका तजर्बा कम है, और वो पाकिस्तान को इस सूरत हाल से नहीं निकाल सकते. क्या पाकिस्तानी अमरीकी और समंदर पार आबाद पाकिस्तानियों का भी यही ख्याल है कि इस हुकूमत में इतनी अहलियत नहीं है कि वो इस इतने बड़े बहरान से निमट सके?
देखिए, एक आप एक जनरल भी है ये कि जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग उनकी काबिना में इतने मैच्योर नहीं है, या ये समझ लें कि पहले से वो वजारतों में नहीं रहे हुए हैं सिवाय मे बी एक आध लोगों के. तो आप एक जनरल व्यू जरूर ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज से ज्यादा है जरूरत है ऑनेस्ट और क्रेडिबल लोगों की जरूरत है, जो कि ईमानदारी के साथ फैसले करें और लोगों को आगाह करें और डायरेक्शन को चेंज करें. और उनकी काबिलियत अगर कहीं कम होगी तो पाकिस्तान में इंटेलिजेंट लोग पड़े हैं जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल मार्केट को जानते हैं, कैपिटल मार्केट को समझते हैं, इकॉनमी को डेवलप करने का उनको उनको उसकी समझ है उनको. तो ये सारी चीज़ें उनको अवेलेबल हो सकती हैं, प्रोवाइडेड कि आप अपनी पॉलिसी को लॉन्च करें. तो एज आई सेड के आई थिंक क्रक्स जो है वो ये है कि हाउ ऑनेस्ट यू आर एज कम्पेयर टू कि आप कितना ज़्यादा समझदार हैं या कितना एक्सपीरियंस आपके पास है.
तो गुफ्तगू में एक बार फिर शामिल करते हैं सहर सहर खान को. सहर खान, ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, जिसमें एक तरफ तो हिजब इख्तलाफ जो है वो एहतजाजी सियासत की तरफ कुछ माइल होती नजर आ रही है, और अभी भी कुछ एक तरह से कोई एहतजाज किया गया है असम्बली के बाहर अपोजिशन ने, जिसमें पीपल्स पार्टी तो शामिल नहीं हुई, तो आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त तो सियासी सूरत हाल है, इस पर काबू पाने के लिए जो हुकूमत का मौजूदा रवैया है वो इस सियासी बहरान से उसे निकालने में कुछ मदद कर सकेगा?
अब बात ये कि देखिए, अब मेरे ख्याल में पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक ताकत यही है कि बहुत ज्यादा सियासी पार्टी शामिल होती हैं और वो जैसे कौम को जो है रिप्रेजेंट कर सकती हैं अलग अलग लेवल्स पे. अब ये जो अभी हो रहा है, मेरे ख्याल में एक तो दो चीजें, एक तो पहली बात तो ये है कि इमरान खान के पास बेशक मेजोरिटी है, लेकिन वो एकदम मेजोरिटी नहीं है. उनको अगर वो चाहते हैं कि उनकी कोई पॉलिसी डोमेस्टिकली खासतौर पर तो वो पास हो, तो उनको अपोजिशन की जरूरत होगी. तो जो अभी अब अपोजिशन देख रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के अंदर है, ये پرانی اپوزیشن سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ عمران خان اتنے سیٹس نہیں جیت سکے. دوسری یہ کہ جہاں تک بات ہے کہ یہ آج کل اپوزیشن میں کیا ہو رہا ہے, دیکھیے عمران خان نے جب الیکشن لڑے تھے انہوں نے کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ضرور سیاسی لیڈرز جو کرپٹ ہیں ان کو وہ سامنے لے کر آئیں گے اور ایک اکاؤنٹیبلٹی اسٹیبلش کریں گے. اینڈ آئی تھنک یہ پاکستانی امیرکنس کے لیے بھی اور جو پاکستانی وہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کو اکاؤنٹیبل رکھا جائے. تو یہ جو شہباز شریف کے جو ان کو ریسٹ کیا گیا یہ اسی لائن میں ہے. اب اپوزیشن کا یہ کہنا کہ یہ ایک سیاسی ٹوئے ہے بائی الیکشن سے پہلے اور یہ سراسر غلط ہے, میرے خیال میں آئی تھنک کہ جیسے عمران خان نے دھرنے کیے تھے یہ اسی طرح کی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں اور جو مین ایشو ہے کرپشن کی اس کا بالکل ذکر نہیں کرتا.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو حکومت کا انداز حکمرانی ہے وہ درست سمت کی طرف جا رہا ہے, یہ جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, یہ جو عدالتی کاروائیاں ہو رہی ہیں کرپٹ عناصر کے خلاف, یہ واقعی ان کو اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں مدد دیں گی؟
میرے خیال میں دیکھیں اب عمران خان نے جب نواز شریف کی حکومت تھی انہوں نے بھی اسی طرح کی حرکتیں کی تھیں. تو بیسکلی آپ سمجھیں جیسے ٹک فور ٹیک کہتے ہیں انگریزی میں, یعنی جو پہلے عمران خان کر رہے تھے وہ اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن آئی تھنک بات یہ ہے کہ جو یہ جو سیاستدان ہیں یہ ایک بات کو بھول رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شریف پورا خاندان ہے یہ بہت کرپٹ ہے اور ان کی کرپشن بہت واضح ہے. یہ کوئی سیکرٹ بات نہیں تھی کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے مل کے کانٹریکٹس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے یا منی لانڈرنگ میں حصہ لیا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو بہت واضح تھیں. اب پہلی دفعہ ان کو اکاؤنٹیبل رکھا جا رہا ہے. تو آئی تھنک جو خاص طور پہ جو لیڈرشپ ہے یہ بات ذرا شیکن ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے ہو رہا ہے جبکہ ہم ابھی بھی حکومت میں ہیں. کیونکہ ایک تو ڈپلومیٹک کمیونٹی کا بھی ایک ہے نارم پاکستان میں بھی ہے کہ جو بھی شخص حکومت میں ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی کرمنل چارجز نہیں لگائے جا سکتے. تو آئی تھنک اس بات پہ بھی بہت سے لوگ سرپرائز ہیں کہ شہباز شریف پر جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے یا نیب کی کسٹڈی میں ڈالا گیا ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اپنے گولز پورے کر سکتی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ان کو اپوزیشن کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی میجورٹی سیٹس نہیں ہیں, جو جیسے ان کے پاس ایک دم پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ہے تو ان کو اپوزیشن کی ضرورت ہوگی. تو جیسے اب آئی تھنک یہ ان کو ذرا ریکنسائل کرنا پڑے گا, نون لیگ کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اگر شہباز شریف بے شک نہیں ہے تو کوئی اور لیڈ کر سکتا ہے اپوزیشن پارٹیز کا.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں یہ جو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا اتحاد مزید کسی مرحلے پر جا کر اتنی شدت اختیار کر سکتا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کو کامیابی سے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ثابت ہو سکے گا؟
ابھی جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے خاص طور پہ جو بلاول بھٹو ہیں وہ خود بھی نئے ہیں اور وہ اس بارے میں بہت زیادہ کیئرفل ہیں کہ کیونکہ وہ بھی آف کورس آئی ایم پریٹی شیور ایک دن وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور لڑیں گے دوبارہ الیکشن. تو آئی تھنک وہ یہ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کا ایگزیکٹلی کیا ایجنڈا ہے, کیونکہ میرے خیال میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایجنڈے جو ہیں وہ مختلف ہیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ تو حالات کی وجہ سے ان کے درمیان ایک اتحاد پیدا ہو سکتا ہے, ورنہ آپس میں ان لوگوں کا کوئی اتحاد نہیں ہے, بہت کم پوائنٹس پہ یہ لوگ اگری کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اس بات پہ بلاول بھٹو کو بھی بہت ہیز ویری اویئر آف دس. تو اب میرے خیال میں اب آگے جا کے یہ ڈپینڈ کرے گا کہ عمران خان کی جو حکومت ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کیسے اپنے بناتی تعلقات اور یہ شہباز شریف کا جو ابھی کس طرح چل رہا ہے یہ کیسے ختم ہوگا. آئی تھنک یہ ایونچولی ڈٹرمن کرے گا کہ پھر کے مستقبل میں نون لیگ اور پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ریلیشن.
اور اگر عمران خان کی نئی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے اقتصادی بحران کو دور کرنے میں یا اسے کم کرنے میں کامیابی کی طرف گامزن ہوتی نظر آئی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی بحران کی شدت میں بھی کمی آئے گی کسی انداز میں؟
جی بالکل, آئی تھنک کمی آئے گی کیونکہ آئی تھنک الٹیمیٹلی ساری, اب شاید میں زیادہ آپٹیمسٹک ہوں لیکن آئی تھنک الٹیمیٹلی ساری سیاسی پارٹی چاہتی ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. اینڈ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے حالات بہت خراب ہیں. پاکستان جو ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسوں کے علاوہ پاکستان کی جو قوم ہے कम से कम 60% जो है वो नौजवान है, यानी वो 15 साल से लेकर 30 साल की उम्र के दरमियान है। इन लोगों को नौकरियों की जरूरत है। ये लोग चाहते हैं कि लोग पाकिस्तान में रहें, शादियां करें, नौकरियां करें। ये तो पाकिस्तान को मसला हल करना पड़ेगा, और ये हर सियासी पार्टी के सामने है। ये सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरे सियासी सिस्टम और पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का मसला है, जो साथ मिलकर इनको हल करना पड़ेगा।
तो बेहद शुक्रिया सहर खान साहबा। अदील साहब, आपसे एक बार फिर हम प्रोग्राम में शामिल आपको करते हैं। ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि चीन की जो, आप खुद भी क्योंकि एक इन्वेस्टिंग कंपनी आपकी पाकिस्तान में है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तानी अमरीकी हैं या जो समंदर पार आबाद पाकिस्तानी हैं, उनमें क्या खौफ है, क्या तशवीश है इस वक्त पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल को देखकर? क्या खदशात हैं कि आया वो वहां पर सरमायाकारी करें या ना करें, और जो वहां सरमायाकारी कर रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं कि वापस जाएं? क्या क्या इस वक्त सूरत हाल आपको नजर आ रही है?
नहीं, सरमायाकारी का तो अभी कोई ऐसा माहौल नहीं है पाकिस्तान में। वो चूंकि पाकिस्तानी
जो ऑलरेडी कर रहे हैं सरमायाकारी, उनके उनके क्या खदशात हैं इस वक्त, और उनका क्या रिएक्शन है इस वक्त इन हालात में?
हाँ, ऑब्वियसली जिनके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, परमानेंटली बाहर रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी किया है, उनके लिए जो है वो पॉलिटिकल रिस्क वहाँ का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो तो कंसर्न उनका है। बाकी ये है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कौन करेगा, इसके लिए भी आपको बहुत साजगार मौका पैदा करना पड़ेगा, जो अभी मैसर नहीं है पाकिस्तान में। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि कोई सरमाया लेके जाए पाकिस्तान में।
और आप खुद भी जो सरमायाकारी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, आपका जाती तजर्बा क्या है, आप क्या करेंगे इस वक्त?
हाँ, मैं, हमारे लिए रिस्क काफ़ी आई है, लेकिन हम कमिटेड हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये किसी न किसी पॉइंट के ऊपर टर्न अराउंड होगा, और उसके लिए बहुत सारे, एज आई सेड बिफोर, कि ये क्रॉस रोड पे खड़े हैं। अगर डिसीजन इन्होंने सही ले लिया और उसकी सख्ती को झेल लिया और ऑनेस्ट रहे, तो बहुत इम्कान आते हैं कि पाकिस्तान इस बुहरान से कुछ सालों में, फौरन कुछ भी नहीं हो सकता है, वहाँ से बाहर निकल आएगा। अभी ये आप जो डॉक्टर सहर बात कर रही थी पॉलिटिकल जॉइंट वेंचर्स की, वहाँ पर पाकिस्तान में, तो उसमें मैं अपनी तरफ से ये कमेंट दे दूँ, ऑब्वियसली इकॉनमी जो होती है वो सियासत का ही हिस्सा होती है, तो वो जो उसकी उसकी छतरी में ही वो काम करता है वो। तो पाकिस्तान में पहला फोकस ये करें अगर गवर्नमेंट जो है कि वो अपनी गवर्नेंस के ऊपर फोकस करें, पार्लियामेंट को चलाते रहें, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करें, क्योंकि अपोजिशन की कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सारी चीजें उसको पेचीदगी पैदा कर देगी, तो उसको स्लो रखें, लेकिन गवर्नेंस के ऊपर फोकस करें, इकॉनमी पे फोकस करें, और थर्ड आइटम जो है ना, जो मेक श्योर करें कि जो करप्ट के नाम दुनिया में जाना जाता है, चाहे वो शरीफ फैमिली हो, चाहे जरदारी हो, या जो भी लोग हैं, जो उनके क्रोनीज हैं, ये उनको ना सिर्फ ये कि उनको कोर्ट के जरिए उनकी सजा हो और उनसे कुछ बरामदी पैसे बरामद हों, जब तक ये दो तीन अमल वाजे तौर पे नहीं किए जाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तानी कौम का कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि पाकिस्तान में बड़ा चोर जो कभी पकड़ा जा सकता है। अगर उन्होंने ऐसा सजाएं दे दी और उनसे कुछ वसूली कर ली, तो पाकिस्तान की कौम ये इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगी कि नेक्स्ट 18 मंथ या 2 ईयर जो भी है, उसमें अगर रेट आपके बढ़ रहे हैं या महंगाई बढ़ रही है या और बहुत से मसाइल हैं, तो वो उसको बर्दाश्त कर लेंगे, प्रोवाइडेड कि उनको ये नजर आए कि जिन लोगों ने चोरी की है, साइफन ऑफ किया है, पैसे खाए हैं, उनको सजाएं मिल रही हैं, उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अगर इन्होंने इस चीज़ को नहीं किया तो इनकी क्रेडिबिलिटी ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि इनकी सारी सियासत का महवर जो है वो अगेंस्ट करप्शन है। तो अगेंस्ट करप्शन सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि जो करप्ट लोग हैं वो पकड़े गए, उनको सजाएं हुई, उनसे वसीयाबी हुई, तीनों चीजें होना जरूरी है।
अच्छा, बेहद शुक्रिया आदिल शाह साहब, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन पर मौजूद हैं सिएटल से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस डॉक्टर जफर बुखारी, खुश आमदेद कहते हैं उनको अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जफर बुखारी साहब।
وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟
میں ٹھیک ہوں اور بہت شکریہ. آپ ایئرپورٹ پر ہیں اس وقت یا کہیں بھی ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں؟
ابھی لینڈ کی اور میں آپ کو کال کرنے والا تھا.
اچھا, تو اب کچھ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں ہوئی ہوگی, یا ہو سکتا ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوگا. تو آپ سے وہی سوال کہ پاکستانی امریکی اور سمندر پار آباد جو پاکستانی ہے, اس وقت جو پاکستان کی اقتصادی صورت حال ہے, جو سیاسی صورت حال ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں نئی حکومت سے؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی امریکن ایکسپیکٹریٹس جو ہیں, یہ ایک بہت بڑا ریسورس ہے پاکستان کے لیے, اور اس ریسورس کے دونوں لیول ہیں. اس کا انٹلیکچوئل لیول بھی ہے, جس میں کہ ہمارے پاس بہت سارے یہاں پہ اپنا سمجھیں کہ پروفیشنلز موجود ہیں ہر فیلڈ میں, سائنٹیفک سے لے کے فائنینشیل ہر فیلڈ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ایک اور ریسورس بہت اچھا ہے وہ ہے انویسٹرز کا, کہ بہت سارے یہاں پر امریکن پاکستانی ایسے ہیں جو کہ بہت ایزیلی انویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر.
ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ اس وقت کچھ مشکل میں ہیں, آپ کا سانس کچھ تھوڑا سا پھولا ہوا ہے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ سے گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی, پاکستان کا اقتصادی اور سیاسی بحران, پاکستانی امریکیوں کی تشویش اور ان کے مشورے, ہر دم روایت زندگی میں گفتگو کر رہے ہیں ممتاز پاکستانی امریکی ماہرین سے, جن میں ابھی اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے البرائٹ سٹون برج گروپ نیو یارک اور واشنگٹن کے نیو یارک کے ڈائریکٹر عزیر یونس, جن کا گروپ واشنگٹن ڈی سی میں بھی موجود ہے. ہمارے ساتھ ہیں کیٹو انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی کی سینئر ریسرچ فیلو ڈاکٹر سحر خان, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان بزنس کونسل کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ عدیل شاہ اور واشنگٹن ڈی سی سے. اور اب ہم گفتگو میں ابھی کچھ دیر پہلے شامل ہوئے تھے اور دوبارہ ان سے گفتگو شروع کر رہے ہیں, یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس ڈاکٹر ظفر بخاری, جو اس وقت ایئرپورٹ پر ہیں سیاٹل میں کسی جگہ پر اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں. جی ظفر بخاری صاحب, کچھ تو آپ نے نقشہ کھینچا کہ پاکستانی امریکی اور سمندر پار آباد پاکستانی, ظاہر ہے آپ کا کہنا ہے کہ ایک اثاثہ ہے پاکستان کے لیے اور وہ ان کا ایک بڑا رول رہا ہے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو سہارا دینے میں ہمیشہ سے. لیکن اب یہ بتائیے کہ اس وقت جو جیسے کہ توقعات تھیں پاکستانی حکومت کو پاکستانی سمندر پار آباد پاکستانیوں سے, وہ اتنی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی جو سمندر پار آباد پاکستانی ہیں ان میں یہ ہچکچاہٹ کیوں ہے؟
نہیں دیکھیں, اس میں ہچکچاہٹ کی بات نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو, اب جو کرنٹ گورنمنٹ ہے عمران خان کی, وہ تو چاہے گی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پاکستانی امریکن یا اوورسیز پاکستانی پارٹیسپیٹ کریں. تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر جو ہم لوگ رہتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپیریٹیو انالیسز ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر چیزیں کس طرح ورک کرتی ہیں. اور مجھ سے اکثر پاکستان میں یہ لوگ سوال کرتے تھے جب میں ان سے کہتا تھا کہ ہمیں وہ گورننس سسٹم ہمیں یو ایس اے سے ضرور لینا چاہیے جو چائنا نے لے کے, اور چائنا نے ڈراسٹک ترقی کی ہے. تو مجھ سے اکثر لوگ وہاں یہ سوال کرتے تھے, اور میرے اسٹوڈنٹس بھی مختلف یونیورسٹیوں سے پوچھتے تھے کہ امریکہ پاکستان میں اتنا فرق ہے تو ہم کیوں ایسا کر سکتے ہیں. تو میرا ان کو ہمیشہ ایک ہی جواب رہتا تھا کہ دیکھیں, اپنا جب ہم امریکہ کی ہر چیز یہاں پر اڈاپٹ کر چکے ہیں, جیسے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی ٹیکسٹ بکس ہیں میڈیسن سے لے کے انجینئرنگ سے ہارٹ سائنسز سے لے کے, اور سو مسو جو پریکٹسز ہیں ہمارے ہاسپٹلس کی, جو ہماری فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی پریکٹسز ہیں, وہ ساری ویسٹرن بیسڈ ہیں, اور زیادہ تر اس میں ریسرچ اور ٹیکسٹ بکس جو آتی ہیں وہ امریکہ سے آتی ہیں. تو میرا پوائنٹ ہوتا ہے, جب ہم نے میوزک سے لے کے سائنس تک اور ہر چیز میں جب ہم نے ان لوگوں کی جو اسٹریٹجیز ہیں جب ان کو فالو کیا ہے, تو گورننس سسٹم کو ہم کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ تو اور وہ گورننس سسٹم, یہ ضروری نہیں ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں اپلیکیبل نہیں ہوا, نہیں, یہ امریکن گورننس سسٹم خاص طور پہ ایسٹرن یورپ میں بڑا اسٹرانگلی اس کی اپلیکیشن ہوئی ہے, اور اس میں پولینڈ جیسے کنٹری نے بہت ترقی کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں بیشتر افریقن کنٹریز میں بھی میں نے خود جا کے آبزرو کیا ہے کہ وہاں انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. اور ویری ریسنٹ ہسٹری میں دو ملک ایسے ہیں جنہوں نے ان کا گورننس سسٹم جو ہے خاص طور پہ سٹی گورنمنٹ کا وہ اڈاپٹ کیا تھا. اس میں ایک ترکی ہے. ترکی کی پاپولیشن اگر ہم دیکھیں تو 76 million ہے, لیکن ان کے 84 پروونسز ہیں اور 2960 ان کی سٹی گورنمنٹس ہیں, ورسز پاکستان کے 200 million کی پاپولیشن ہے, ترکی سے 2.5 گنا زیادہ اور 4 پروونسز سے کم. تو ہمارے ہمارے سسٹم میں جو سب سے بڑا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے, ہماری گورننس ٹھیک نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اس کو ڈیسینٹرلائز نہیں کریں گے. اسی طریقے سے چائنا کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چائنا نے
ڈیسینٹرلائز سے مراد آپ کی کیا ہے, بلدیاتی نظام میں حکومت ہے جس کو لانے کے لیے
نظام ہے. ان لوگوں نے بلدیاتی نظام کو ایسے رکھا کہ بلکہ 10 سال پہلے تو یہ ہوا تھا کہ سب سے پہلے پنجاب میں اور اس کے بعد سندھ بلوچستان ہر جگہ انہوں نے سسٹم کو ریورس کر دیا تھا, اور ریورس کر کے ہم 1850s کے اس کلونیل سسٹم میں چلے گئے برٹش کے, جو کہ آج انگلینڈ میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر ہم انگلینڈ بھی جا کے دیکھیں آج تو انگلینڈ میں بھی ہمارے جو ہیں آپ ہی دیکھیں کہ انہوں نے کاؤنٹی سسٹم اور انہوں نے سٹی گورنمنٹس بنا دی, لیکن ہم ابھی تک وہی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے اس میں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ کوئی اتنے ٹیکنیکلی ہائیلی کوالیفائڈ بھی نہیں ہوتے ہیں. پروفیشنلز ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن وہ کسی بھی ٹاؤن میں تو وہاں بلانگ نہیں کرتے, پھر وہ رہتے بھی 3 سال ہیں, اور ان کا اکنامک ڈیولپمنٹ کا یا ڈیولپمنٹل اکنامکس کا یا فائنینشیل مینجمنٹ کا ان کا 0 experience ہوتا ہے, کیونکہ زیادہ تر یہ آتے تھے پہلے پولیٹیکل سائنس انگلش MA ہوتے تھے, پھر لا آنے لگے, پھر اب ڈاکٹرز بھی آنے لگے ہیں. تو اس میں جو ہمارا جو سسٹم ہے ایکچولی اس سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تحصیلیں سب ملا کے اگر 6,000 بنتی ہیں, اور ہم اگر چائنا 47,000 اور امریکہ 20,000 اور ترکی 3,000 سٹی گورنمنٹس کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان 200 million کے لیے 6,000 سٹی گورنمنٹ بن جائیں گی, تو اس سے ہمارا گورننس کا ماڈل بالکل ٹھیک ہو جائے گا.
تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی جو ڈیفیکٹ ہے پاکستان کی طرز حکمرانی میں وہ یہ ہے کہ وہاں پر بلدیاتی یا سٹی گورنمنٹ کا جو تصور ہے وہ اس ویسا نہیں ہے جیسا کہ دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
بالکل جیسا نہ صرف ترقی یافتہ بلکہ ایون تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی ہے جنہوں نے بہت ترقی کی ہے. ان میں دو کنٹریز کی میں خاص طور پہ مثال دیتا ہوں, پولینڈ کی ایسٹرن یورپ میں اور گھانا کی میں دیتا ہوں افریقن کانٹیننٹ میں. سٹی گورنمنٹس جو ہیں, اور ایتھیوپیا بھی آلسو سٹی گورنمنٹس جو ہیں, وہ سب سے پہلا پلر ہے اور وہ کور ایلیمنٹ ہے کسی بھی ڈیموکریسی کا. اس کے بعد جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے بیسیکلی وہ تو ویسے بھی 1850s کا یہ کلونیل ماڈل ہے ہمارے یہاں. اس کے اندر جو سب سے بڑا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے وہ تو ہمارے جو انوائرمنٹس ہیں اس کے ساتھ سوٹیبلی سوٹ ہی نہیں کرتی ہے. اب پریزیڈنٹ اور گورننس کی ہمارے یہاں دیکھیں نا, یہ ویسٹیج آف منی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ چیف منسٹر دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں ایگزسٹ نہیں کرتے سوائے پاکستان کے, انڈیا نے بھی کٹ ڈاؤن کر دیا ہے. آپ پورا یورپ دیکھ لیں, پورا افریقہ دیکھ لیں, پورا ساؤتھ امیرکا دیکھ لیں, پورا ایشیا دیکھ لیں, آپ کہیں چیف منسٹر نام کا کوئی اینیمل نہیں ہے. یہ صرف پاکستان نے 1850 کی اس کو رکھا ہوا ہے لیگیسی کو. اور اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہمارا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے چیف منسٹر ہاؤس کو مینیج کرنے میں اور سب کچھ.
تو اچھا, ایک تو آپ نے آپ کی ایک تجویز تو یہ ہو گئی کہ اپنا سسٹم اگر گورننس کا سسٹم پاکستان میں ٹھیک ہو جائے تو اپنے ان مسائل سے وہ نکل سکتا ہے, اور اقتصادی بحران کو دور کرنے کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ اس وقت جو پاکستان کی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہے؟
دیکھیں ڈائریکشن صحیح ہے لیکن ہمارے یہاں ویژن نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ دیکھیں میں آپ سے ایک بڑی چھوٹی سی مثال دوں گا, کیونکہ ہم اور آپ ویسٹ میں رہتے ہیں ہمیں پتا ہے. دنیا میں جو سب سے پہلی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اپنا فوڈ پروسیس ٹیکنالوجی کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے کہ فوڈ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ دنیا کی ہر انسان کی ضرورت ہے, ہر بچے کی ضرورت ہے, ہر جاندار کی ضرورت ہے فوڈ. اور ہمارے ہاں ایگریکلچر کا اور اس کی پروسیس ٹیکنالوجی کا کوئی ہمارے یہاں لنک نہیں ہے, اور بیسک ہیومن نیسیسٹیز بھی اسی کے ساتھ اپنا ڈیل کرتی ہیں, جس میں کہ اپنا واٹر بیسڈ اپنا فوڈ آئٹمس ہیں, واٹر اٹ سیلف ہے, ڈیری ہے, فارماسیوٹیکلز ہے, پرسنل کیئر ہے, یہ تمام انڈسٹریز جو ہیں ان کی لوکلائزیشن ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے پاس را مٹیریل موجود ہے, لیکن پاکستان کا را مٹیریل تقریباً ڈیری کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. میں نے ایک دفعہ ریسرچ کروائی تھی پاکستان میں آج سے 10 سال پہلے, उस वक्त डेयरी का तकरीबन 70% वेस्टेज है। अब उसके बाद 10 साल में नो डाउट थोड़ी बहुत छोटी इंडस्ट्री लगी है, लेकिन इसकी कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है हमारे यहाँ। और वो अप्रोच सिर्फ ऐसे आएगी कि अगर हम 6,000 मेयर ले आते हैं तो वो 6,000 स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट लगा के, और इसमें सिर्फ बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज पे अगर आप फोकस करें तो आपकी न सिर्फ लोकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, लोकल लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगी, बल्कि आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी इसके अंदर। ये वो मॉडल है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है छलांग लंबी लगाना शुरू कर देते हैं, बड़ी जनाब फर्टिलाइजर फैक्ट्री बना लेंगे, बड़ी शुगर मिल बना लेंगे, बड़ी हम कोई इंडस्ट्री लगा लेंगे, लेकिन जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे यहाँ अभी भी।
आदिल शाह साहब, आदिल शाह साहब,
बड़े शहरों को निकाल दें आप
हमारे साथ। आदिल जफर, जफर साहब मैं चाहूंगी कि आदिल जफर साहब भी इसमें ऐड करें कि सम अप कीजिए कि वो कौन सी तजावीज आप इस वक्त देंगे पाकिस्तानी हुकूमत को जिनकी मदद से वो अपने इस इक्तसादी बहरान को दूर करने में आगे बढ़ सकेगी। आदिल शाह साहब,
अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं आप?
जी जी, अदीशा साहब से।
देखिए, एक तो डॉक्टर बुखारी साहब ने आर्टिकुलेट कर दिया कि गवर्नेंस सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने के क्या तरीके हैं, उसके उनके पास पूरी स्टडी मौजूद होगी आई एम श्योर। और मैं जैसे पहले आपसे कह सकता था कि जो चूंकि आपके पास इंडस्ट्री बेस लाइन इंडस्ट्री जो है ना हमारी पाकिस्तान में वो ना होने के बराबर है, बहुत थोड़ी सी आपकी टेक्सटाइल भी अब वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा चुकी हुई है। तो पाकिस्तान में बेस लाइन इंडस्ट्री को डेवलप करके लोकल काम को पैदा करना, लोकल मनी जनरेट करना और ऐसी इंडस्ट्रीज को लगाना जिसमें एक्सपोर्टेबिलिटी का भी आंसर मौजूद है, यानी कि आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट को लोअर करेंगे, तो दो तीन फैक्टर्स के ऊपर बहुत मेहनत के साथ अगर काम किया जाएगा तो जाके आपका GDP उस लेवल पे आएगा जो आपके डेट को बर्दाश्त कर सके। अगर ये बेस लाइन हमने डेवलप नहीं किया, और अगेन इसमें टाइम लगेगा, ये कोई चीज आपके पास पाकिस्तान में सब चीजें मौजूद जरूर हैं लेकिन कोई चीज स्ट्रक्चर वे में नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अभी जैसे बुखारी साहब आपको डेयरी की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में आई हैड पुट यू नो मैंने अपनी बहुत बड़ी डेयरी लगाई थी जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े सरमायाकारों ने इन्वेस्टमेंट किया था। मेरा आइडिया ये था कि पाकिस्तान में डेयरी चूंकि कार्टेज इंडस्ट्री है उसको मैं टर्न करके कमर्शलाइज कर दूं ताकि साइंटिफिकली इसको मैनेज किया जाए। वो इत्तेफाक की बात है कि सिक्योरिटी कंसर्न, पॉलिटिकल कंसर्न की वजह से हमारी उसकी सक्सेस पाकिस्तान में नहीं हो सकी, मगर सेम कंपनी की सक्सेस जो दूसरे मुल्कों में हुई है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इमीडिएटली की जा सकती हैं, लेकिन आई एग्री डॉक्टर बुखारी साहब से कि इसको आप बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तक की तरफ जाने की बजाय छोटी छोटी SMEs की तरफ जाएं जहां पे आपकी जॉब्स निकलती है, हुनर पैदा होता है, इकोनॉमी डेवलप होती है। बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ आपको सरमाया लाती है और बहुत कम क्वांटिटी में जॉब लेके आती है।
गुड फॉर पाकिस्तान। हाँ, अब हम सहर खान आपसे सियासी नौयत के सवाल कर रही हूँ। आप चलते चलते अब आखिर में हमारे सुनने वालों को बताइए कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत अपने इस मौजूदा सियासी बहरान से किस तरह निकल सकती है?
आई थिंक दो तरीके से निकल सकती है। एक तो सबसे पहला कि इमरान खान को जो है अपना जो सख्त जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ उसको थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान के पास बेशक पॉलिटिकल मैंडेट है लेकिन उनका मैंडेट इतना ताकतवर नहीं है कि वो अपोजिशन को इग्नोर कर सकते हैं, और ये अपोजिशन को भी मालूम है कि वो माजी के अपोजिशन से ज्यादा ताकतवर है। तो आई थिंक इमरान खान को जरा एक जैसे कहते हैं एक रेकंसाइल करना पड़ेगा अपोजिशन के साथ ताकि वो फिर अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकें। दूसरा आई थिंक जो सियासत सियासी मामले को हल करने की बात है वो ये है कि जो उनके करप्शन की जो एंटी करप्शन स्टैंड है उसके वो उसको अपनाते रहें, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज जो पाकिस्तानी भी जाते हैं आम शहरी और जो पाकिस्तान से बाहर भी रह रहे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन जैसे वो भी जाते हैं कि जो पाकिस्तान के जो सियासी लीडर जो करप्ट हैं उनको अकाउंटेबल रखा जाए, क्योंकि एक जमहूरी मुल्क के लिए जरूरी है कि अगर कोई सियासी लीडर करप्शन में हिस्सा ले रहा है तो उसको अकाउंटेबल रखा जाए। कानून सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है और लीडर्स के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए।
बेहद शुक्रिया सर खान। और जल्दी से डॉक्टर जफर बुखारी साहब, आप आखिर में میرا خیال ہے ظفر بخاری صاحب کا سلسلہ ٹیلی فون کال ختم ہو چکی ہے. ہم آج کا پروگرام سمیٹتے ہیں. ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہردم روایت زندگی میں آج آپ نے گفتگو سنی پاکستانی امریکی ماہرین کی, اقتصادی ماہرین اور پولیٹیکل ماہرین کی, جنہوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ پاکستانی امریکی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کے موجودہ اقتصادی اور سیاسی بحران سے اس کو نکالنے میں, اور پاکستان کے اقتصادی اور سیاسی بحران کا حل کیا ہے. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تھیں کے ٹو انسٹیٹیوٹ کی سینئر ریسرچ فیلو ڈاکٹر سحر خان, فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ یو ایس پاکستان بزنس کونسل, جو یو ایس چیمبرز آف کامرس واشنگٹن ڈی سی کا ایک حصہ ہے, اس کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ عدیل شاہ, اور عزیر یونس ڈائریکٹر البرائٹ سٹون برج گروپ نیو یارک سے ہمارے ساتھ شامل تھے. اور ہمارے ساتھ شامل تھے ڈاکٹر ظفر بخاری, پروفیسر مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس یونیورسٹی آف شکاگو کے. ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا پروگرام سمیٹتے ہیں. ہماری پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. کیا پاکستان کے وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ امریکہ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات میں کچھ بہتری آئی ہے؟ اس بارے میں امریکی اور پاکستانی تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ تعلقات وہیں کھڑے ہیں
دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید بات چیت کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے میڈل اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ پاکستان سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مروین وائن بام کا کہنا تھا.
آئی وڈ ناٹ ریفر ٹو دی ریلیشن شپ بٹوین دی یونائیٹڈ سٹیٹس اینڈ پاکستان ناؤ ایز اے تھاو.
میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں برف کچھ پگھلی ہے, بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک وقفہ ہے, ایک توقف ہے, اور اگر کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہوا جس سے منظرنامہ تبدیل ہو جائے تو دونوں جانب سے بات کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھے گی. اس بارے میں ایف سی کالج لاہور میں شعبہ سیاسیات کے سربراہ ڈاکٹر فاروق حسنات کا کہنا ہے کہ تعلقات اگر بہتر نہیں ہوئے تو بگڑے بھی نہیں ہیں.
میرا نہیں خیال کہ وہ جو پہلے تعلقات سے آگے بات بڑھی, البتہ یہ بات چیت کا دروازہ ضرور کھلا ہے, اور اس میں جو خلیل زادے سے ہیں وہ پاکستان ابھی آئے ہوئے ہیں, اور جو افغانستان میں امریکہ کے نمائندے بنائے گئے ہیں, اور ان سے بات چیت کا عمل جاری ہے, تو یہ ایک میں کہوں گا کہ دروازہ ضرور کھلا ہے بات چیت کا.
پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ آلسن کا کہنا تھا کہ پاکستانی وزیر خارجہ نے اپنے دورے کے دوران حالات کا بہت مثبت اور مناسب تعین کیا ہے. انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے افغانستان کا سوال بہت اہم ہے, جو کہ ایک مثبت بات ہے, مگر مجھے اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے کسی نئی کوشش کا تذکرہ نہیں ملا. دورے کے بعد دونوں ممالک کی وزارت خارجہ نے جو پریس ریلیز جاری کیں ان میں پہلی بار کچھ یکسانیت پائی گئی. اس بارے میں ڈاکٹر وائن بام کا کہنا تھا.
They reached no conclusions. You say we're on the same page here in the United States with Pakistan, but the fact is
اس میں کوئی نتیجہ خیز بات سامنے نہیں آئی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ہی صفحے پر ہیں, یعنی ہمارے خیالات میں یکسانیت ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس صفحے پر ہے وہ واضح نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ دونوں جانب سے پریس ریلیزیں تو جاری ہوئی ہیں لیکن کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا تھا. ڈاکٹر حسنات کہتے ہیں کہ دونوں ممالک اپنے زاویے سے پریس نوٹ جاری کرتے ہیں,
اپنے اپنے مطلب کی گنجائش رکھتے ہوئے اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ دونوں اس کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی کے مطابق کر لیں, اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بات چیت کو یہاں پہ فریز نہ کر دیا جائے, بات چیت کو آگے رکھا جائے, چاہے دونوں فریق اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کیوں نہ کر رہے ہوں.
مگر کیا تعلقات میں بہتری دونوں ممالک کی ترجیحات میں شامل ہے؟ جواب میں ڈاکٹر وائن بام کہتے ہیں کہ نہیں, پاکستان اور امریکہ دونوں کی توجہ کا مرکز خارجہ پالیسی کی بجائے دیگر باتوں پر ہے. امریکہ کے لیے اس وقت سب سے اہم اس کے وسط مدتی انتخابات ہیں اور اندرونی سیاست ہے. پاکستان اور امریکہ دونوں کی توجہ کا مرکز خارجہ پالیسی کی بجائے دیگر باتوں پر ہے، ان کی اولین ترجیحات اور ہیں۔ پاکستان کے لیے اس وقت اس کی اندرونی پالیسی اولین ہے جس پر اسے توجہ مرکوز رکھنی ہے، بین الاقوامی تعلقات دور کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر فاروق کہتے ہیں،
ایک تو ترجیحات کی بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ اب امریکہ اور پاکستان کی نہیں رہی، وہ اب امریکہ اور ہندوستان کی ہو گئی ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ بہتر تعلقات بنا رہا ہے، اس لیے یہ ترجیحات تو نہیں ہو سکتی کہ آئیے مل بیٹھیے، پھر وہ جو کول وار کا ایرا تھا اس کی طرح کا ہم تعلقات بنا لیں، یقیناً نہیں۔
تاہم تمام تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ اگر تعلقات اچھے نہیں ہوئے تب بھی ایک دوسرے کے موقف کو بہتر طور پر سنا اور سمجھا گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔